إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بہت ساری آوازوں کے بیچ میں آج کا درس ہو رہا ہے اور بولنے میں اور سننے میں اس سے کافی خلل ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ چاہے کچھ بھی مسائل آئیں، رکاوٹیں آئیں، دینی عمل جاری رہنا چاہیے۔ اگر ہم اس بات کا انتظار کریں کہ سارا ماحول ہمارے لیے موافق ہو جائے پھر ہم دین کا کام کریں گے تو ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا کچھ بھی رکاوٹ ہو، پریشانی ہو، مشکل کے باوجود عمل کرنا، واقعی اسی کو عمل کرنا کہتے ہیں۔ ایک آدمی گاڑی چلانا چاہتا ہے، اب یہ چاہے کہ ساری گاڑیاں بند ہو جائیں اور میں راستے پہ گاڑی چلاؤں، کوئی رکاوٹ نہ آئے، کوئی بیل اور بھینس اور گدھا بیچ میں نہیں آئے اور پھر میں اپنی گاڑی چلاؤں، تو ایسے آدمی کو کبھی گاڑی چلانے کا موقع ملنے والا نہیں ہے۔ لہذا واقعی عمل یہ ہے کہ ایک آدمی رکاوٹوں کے باوجود بھی عمل کرے۔ تو ویسے سننے کے اعتبار سے آج تھوڑی سی تکلیف ہوگی، لیکن کوشش کریں کہ ان دھماکوں کے بیچ میں ہم دھماکوں والا ہی موضوع لے رہے ہیں۔ اسلام اور امن کے سلسلے میں جو باتیں پچھلے دروس میں ہو رہی تھیں، اس کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا عید کی وجہ سے اور کچھ اور اسباب کی وجہ سے، آج سے یہ سلسلہ ہم دوبارہ جاری کر رہے ہیں۔ اور پچھلے ہفتے میں ایک آیت پر آ کے ہم رک گئے تھے اور اسی سے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں۔ میڈیا کے فروغ کی وجہ سے اسلام کے خلاف بولنے والوں کے، اس کی بھیڑ کے بڑھنے کی وجہ سے اور لوگوں کے اپنے اپنے فائدوں کی وجہ سے اسلام کے خلاف جو کوششیں آج دنیا میں ہو رہی ہیں، ان میں بہت بڑی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ یہ مشہور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہر ایک کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام لوگوں کے خون کا پیاسا ہے، اسلام لوگوں کی جانوں کا دشمن ہے۔ اور یہ بات بولنے والے اتنے زیادہ ہیں اور اتنے بڑے پیمانے پر اس بات کو بولا جا رہا ہے کہ ایک عام آدمی جو اسلام کو نہیں جانتا ہے، ایسا آدمی اس بات کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اس کو بھی ٹیررزم میں جمع کرنا چاہیے، اس لیے کہ واقعی آپ دیکھیے ٹیررزم کی تعریف کے اعتبار سے، ڈیفینیشن کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، لوگوں کو ڈرانا، تو اب بتائیے ایک آدمی راستے سے جا رہا ہے، ایک آدمی بستر پہ سویا ہوا ہے، پلنگ سے گر جائے گا، وہ اتنے بڑے دھماکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک چھوٹا قسم کا ٹیررزم ہے، اس بارے میں بھی غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو بھی کہ پیشنٹس ہوتے ہیں اور کتنے لوگ بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ہاسپٹلز ہوتے ہیں اور لوگ خود عام آدمی ہوتا ہے بیچارہ۔ تو اس طرح کے دھماکے اور اس طرح کا شور شرابہ، یہ ایک کنٹینیوس آواز چل رہی تو ایک اور بات ہے، خاموشی میں اچانک دھم سے ایک آواز ہو جائے آدمی گھبرا جاتا ہے۔ کئی ہارٹ کے پیشنٹس ہوتے ہیں، ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ بھی چیز ایسی ہے کہ اس کو بھی کنسیڈر کرنا چاہیے کہ بھائی یہ قانوناً کتنا صحیح ہے کہ اس سے لوگ گھبرا جاتے ہیں اور اس سے لوگوں کو ٹیررائز کیا جاتا ہے۔ بہرحال تو اسلام کے بارے میں جو لوگ آج یہ کہنے لگے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا، اسلام لوگوں کی جان کا دشمن ہے، اسلام لوگوں کے خون کا پیاسا ہے، اسلام میں انسانی زندگی کا احترام نہیں ہے، اس ساری باتیں جھوٹ ہیں۔ اسلام انسان کی زندگی کا احترام کرتا ہے، اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا، اور اسلام میں نہ صرف مسلمان بلکہ غیر مسلموں کی زندگی بھی قیمتی ہے۔ اس سلسلے میں دلائل کیا ہیں؟ تو پچھلے ہفتے کچھ باتیں ہم نے دیکھی تھی پچھلے دروس میں، آج اسی کو ہم آگے بڑھاتے ہیں. ایک آیت جو سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقتصدين. اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا، اللہ تم کو ان کے ساتھ میں انصاف اور اچھے سلوک سے روکتا نہیں ہے. اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ، لوگوں کی دو قسم میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین عرب نے، مکہ کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا مکہ میں جینا مشکل کر دیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ وہ مکہ چھوڑ کے ہجرت کر کے مدینہ چلے جائیں، انہیں ان کے گھروں سے نکالا. پھر اس کے بعد میں جب مدینہ میں ہو گئے تو مدینہ میں ان کے ساتھ میں جنگیں کی، دین کی بنیاد پر ان کے خلاف جنگ کی، بدر کی جنگ ہوئی، احد کی جنگ ہوئی اور کئی جنگیں ہوئیں. ایسے لوگ جو مسلمانوں کی جان کے دشمن ہوں، ایسے لوگوں کے بارے میں ایک الگ قانون، لیکن سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے ہیں. ہر آدمی تلوار لے کے لڑنے کے لیے کھڑا نہیں ہوتا ہے. عام طور پہ انسان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، وہ امن پسند ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کی بنیاد پر تم سے جنگ نہیں کی، تم سے لڑائی نہیں کی، جنہوں نے تم کو تمہارے گھروں سے باہر نہیں نکالا، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے تم کو منع نہیں کرتا ہے. اور نہ صرف یہ کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو بلکہ ان کے ساتھ عدل و انصاف بھی کرو، یعنی ان کا حق ان کو دو، ان پر ظلم مت کرو. اور نہ صرف یہ کہ ظلم مت کرو، ان کے ساتھ احسان کا سلوک، ان تبروہم وتقسطوا الیہم. پچھلے درس میں نے بتایا تھا کہ سلوک کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ایک یہ کہ انسان پر ظلم کیا جائے، دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ انصاف کیا جائے، تیسرا یہ کہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے. غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ان پہ ظلم نہ کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، نہ صرف ان کے ساتھ انصاف کیا جائے بلکہ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کے ساتھ، اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو غیر مسلموں کے بارے میں اسلام کی تعلیم ظلم کی نہیں، غیر مسلموں کے بارے میں نہیں بتایا گیا یہ تو مسلمان نہیں ہے، مارو کاٹو ان کو ستاؤ، اسلام نے نہیں بتایا، بلکہ اس میں بتایا گیا کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، تم ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، بھلائی اور نیکی کا سلوک کرو اور ان کے ساتھ عدل و انصاف کا سلوک کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ غیر مسلموں سے بھی ظلم نہیں کیا جا سکتا ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی احسان اور بھلائی کا سلوک کرنے کی اسلام میں تعلیم دی ہے. تو اس سے وہ سارا جو جھوٹ ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے جو میڈیا میں پیش کیا جاتا ہے کہ اسلام غیر مسلموں کی جان و مال کے بارے میں ظالم ہے. اسلام میں قرآن کی تعلیمات دیکھی جائیں گی، نہیں ہے کہ اسلام کے بارے میں کوئی کیا کہہ رہا ہے. بھئی ایک آدمی ہے، اس کے بارے میں دوسرے کیا کہہ رہے ہیں وہ نہیں دیکھا جائے گا، واقعی وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کا اوپینین کیا ہے، اس کی اپنی بات کیا ہے، اس پر کوئی بھی آدمی اپنی طرف سے تہمت لگا دے کہ اس کا ایسا بولنا ہے، یہ بات جھوٹ ہو جائے گی. خود وہ آدمی ایسا کہہ رہا ہے کہ نہیں، خود اس کی بات کیا ہے. تو اسلام ایک دین ہے، اسلام کے بارے میں اگر کوئی آدمی کچھ کہتا ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا، خود اسلام کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھنا پڑے گا. تو قرآن اور حدیث میں تعلیمات کیا ہیں، یہ اسلام ہے. لوگ اسلام کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں وہ ان کا اپنا اوپینین ہے، وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کا اپنا پرسپشن ہے، ان کا اپنا ذاتی رجحان ہے، ان کو کیا سمجھا اسلام یہ دلیل نہیں ہے، اسلام واقعی کیا ہے یہ دلیل ہے. کسی آدمی کو کیا دکھائی دے رہا ہے وہ حقیقت نہیں بدل سکتا ہے. کوئی آدمی لال چشمہ پہن لے اور کہے کہ لال کپڑے پہن کے آیا آپ، ایسا اچھا نہیں ہے. آپ کہیں گے میں سفید کپڑے پہنا ہوا ہوں، آپ چشمہ اتار کے دیکھو، آپ کے لال چشمے کی وجہ سے میرے کپڑے لال دکھائی دے رہے ہیں، میرے کپڑے لال نہیں ہیں، آپ کی آنکھیں لال ہو گئی ہیں۔ تو ایک آدمی کا چشمہ اس کو چیزوں کا رنگ بدل کے دکھاتا ہے۔ اسی لیے اسلام کے بارے میں جو ٹیررزم کا چشمہ پہن کے دیکھتے ہیں، اسلام کی ساری باتیں اور مسلمان سب ٹیررسٹ دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام ٹیررزم نہیں سکھاتا ہے، اسلام امن اور انسان کی زندگی کی قدر اور اس کا تقدس سکھاتا ہے۔ اسی لیے پچھلے درس میں آپ نے دیکھا کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے ساری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک انسان کو قتل کیا وہ ایسا ہے جیسے ساری انسانیت کو اس نے مار ڈالا۔ تو انسان کی جان کی اسلام میں بہت قدر و قیمت ہے۔ اسی کو لے کے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کی تعلیمات ہم نے دیکھی، آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کیا بات ملتی ہے۔ مثال کے طور پر جنگ کے حالات میں بھی اسلام کی تعلیم کیا ہے؟ کبھی امن کے حالات ہوتے ہیں اور کبھی جنگ کے حالات ہوتے ہیں۔ جنگ کے حالات میں لوگ جانوں کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ آج بھی دیکھیے کئی ملک ہیں، ایک ملک دوسرے ملک پہ بم ڈالتا ہے، اب وہ بم ملٹری ایریا میں جا رہا ہے یا سیویلین ایریا میں جا رہا ہے، کتنے اسکولوں پہ گر رہا ہے، کتنے عورتیں اور بچے اور کتنے معصوم لوگ اس کی زد میں آ رہے ہیں اور قتل ہو رہے ہیں، کوئی دیکھتا نہیں۔ وہ کہتا جنگ میں سب چلتا ہے، لیکن اسلام یہ نہیں چلتا ہے۔ اسلام میں جنگ کے حالات میں بھی یہ نہیں چلتا ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں وجدت امراۃ مقتولۃ فی بعد مغادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک جنگ تھی، اس جنگ میں ایک عورت کی لاش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی۔ جنگ چل رہی ہے، پچھلے زمانے میں جنگ کیسی ہوتی تھی، لوگ آپس میں لڑتے تھے، آمنے سامنے آتے تھے اور قتل ہوتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں آپ نے دیکھا کہ ایک عورت کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ فنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ عورت کو کس نے قتل کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام اعلان کر دیا اور صحابہ کو اس بات سے منع کر دیا کہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ جنگ میں دشمن ہیں، عورت کیا، بچے کیا، مرد کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، سب کو قتل کیا جاتا ہے۔ کیوں؟ دشمن قوم کا آدمی ہے۔ لیکن اسلام میں اس بات کو بھی سکھایا گیا ہے کہ چاہے جنگ کے حالات ہوں، لیکن ان حالات میں بھی دشمن قوم کے سارے لوگوں کو مارنا نہیں ہے۔ جو جنگ کے لیے آیا ہے، جو لڑنے کے لیے آیا ہے، اس کو قتل کرنا ایک جنگ کے حالات کی بات ہے۔ ہر فوج یہ بات جانتی ہے، فوج دوسروں سے کیا گلے ملنے جاتی ہے، دوسروں کو قتل کرتی ہے، ان کو شوٹ کرتی ہے، بم ڈالتی ہے۔ لیکن جنگ کے حالات میں بھی اسلام میں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کافر غیر مسلم انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، چاہے لڑنے والا ہو یا نہیں لڑنے والا ہو، کافر کافر ہوتا ہے، وہ برا ہوتا ہے، اس کو مار ڈالو۔ کیا یہ بات نہیں ہوتی؟ اگر واقعی غیر مسلم، اسلام غیر مسلموں کا دشمن ہے، اسلام صرف مسلمانوں کی جان کی قدر کرتا ہے اور غیر مسلموں کی جان کی اسلام میں کوئی قدر اگر نہیں ہے، تو جنگ کے حالات میں عورتوں اور بچوں کو قتل نہ کیا جائے کا حکم کیا معنی رکھتا ہے؟ جبکہ وہ عورتیں مسلمان ہیں نہیں، وہ بچے مسلمان ہیں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ عورتیں ہیں، اگر ان سے بچے پیدا ہوں گے تو کافر ہی پیدا ہوں گے، یہ عورتیں بچوں کی تربیت کریں گی تو کافر ہی بنائیں گی، یہ بچے ہیں کافر ہی ہیں، اگر بڑے ہوں گے تو مسلمانوں کے دشمن ہی ہوں گے، مار ڈالو ان کو۔ کیا اسلام میں سکھایا گیا ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ عورتیں لڑتی نہیں ہیں، بچے لڑتے نہیں ہیں، اور اسلام کی تعلیمات میں بات ہے کہ جو جنگ کے لیے آیا ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ جو جنگ کر رہا ہے، جو لڑ رہا ہے، اسی سے جنگ ہے. جو لوگ لڑ نہیں رہے ہیں، عورتیں، بچے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان سے کوئی جنگ نہیں ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں، جس کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، آپ نے عورتوں کے اور بچوں کے قتل کرنے سے منع کر دیا کہ جنگ میں بھی عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کیا جائے گا. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. اسلامی اعتبار سے اسلامی حکومت میں جو لوگ غیر مسلم رہتے ہیں، ان کو ذمی کہا جاتا ہے. ذمی کون ہوتا ہے؟ جو اسلامک گورنمنٹ میں رہتا ہے اور گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے، اس کو ذمی کہتے ہیں. اسلام میں غیر مسلم کی جان محترم ہے یا نہیں، اس کے جواب میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل رجلا من اہل ذمتی لم یجد ریح الجنت وان ریحها لا یوجد من مسیرۃ 70 عاما. اس کو امام احمد اور نسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی ذمی آدمی کو قتل کرے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 70 سالوں کی دوری سے محسوس ہوتی ہے. ایک آدمی، ایک مسلمان ہے، وہ کس کو قتل کر رہا ہے؟ غیر مسلم کو. کیسا غیر مسلم ہے؟ ذمی. اسلامی حکومت میں وہ رہتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. سب سے عجیب بات وہ یہ ہے کہ کیا اسلامک گورنمنٹ میں غیر مسلم کو جینے کا حق ہے؟ کئی غیر مسلم تو یہ سمجھتے ہیں اسلام آئے گا، اسلامک گورنمنٹ آئے گی تو پہلا کام کیا کریں گے؟ سارے غیر مسلموں کا صفایا، سارے نان مسلم کو مار ڈالیں گے. اسلام کا یہ مطلب ہے؟ کیا ہے اسلام کا مطلب ہے؟ اسلام کا مطلب نہیں ہے، اسلام کی دعوت نہیں ہے، بلکہ اسلامک گورنمنٹ میں ایک غیر مسلم تھاٹ سے جی سکتا ہے، کھا پی کے خوش، اپنا بزنس کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، اسلامی حکومت ہے، اس کے اندر ایک غیر مسلم رہ سکتا ہے، لیکن اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ٹیکس دینا پڑے گا. اب کوئی آدمی کہے گا کہ بھائی یہ کیا زبردستی ہے کہ غیر مسلم کو آپ ٹیکس دو گے؟ سوال یہ ہے کہ کیا مسلمان سے کچھ نہیں لیا جاتا ہے؟ ایک مسلمان ہے، اسلامی حکومت میں رہتا ہے، ایک غیر مسلم ہے، وہ بھی اسلامی حکومت میں رہتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں فرق یہ ہے، مسلمان زکات دے گا اور غیر مسلم بھی کیا دے گا؟ ٹیکس دے گا. لیکن غیر مسلم کی جان مال کی سیکیورٹی کی گورنمنٹ ذمہ دار ہوگی اور اس پر اسلامی احکام نہیں ہوں گے، لیکن مسلمان کے اوپر ساری ذمہ داریاں ہوں گی، ساری ریسپانسبلٹیز ہوں گی، غیر مسلم کے اوپر کوئی ریسپانسبلٹی نہیں ہے. اس کے لیے سزائیں بھی عادی ہوں گی، لیکن مسلمان کے لیے سزائیں پوری ہوں گی. اب بتائیے، وہ تو زیادہ سیکیورٹی میں غیر مسلم ہو گیا. اور اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم ذمی کو قتل کرتا ہے تو آخرت کے اعتبار سے بھی وہ مجرم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جو کسی ذمی غیر مسلم کو قتل کرے، قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سالوں کی دوری سے محسوس ہوتی ہے. یعنی اتنی دور سے اس کی خوشبو آتی، اتنی زیادہ دور تک اس کی خوشبو کی مسافت ہے. تو یہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم ذمی کو قتل کر کے اللہ کا مجرم بنتا ہے. ہونا کیسا چاہیے؟ ایک آدمی غیر مسلم کیا سمجھے گا کہ غیر مسلم کو قتل مسلمان نے کیا، جنت کی خوشبو جلدی محسوس ہوگی اس کو، وہ پہلے ارے ہٹو بازوں کو، اس کو جانے دو جنت میں، کیوں؟ اس نے غیر مسلم کو قتل کیا ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے، الٹا ہے کہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، اللہ کو ماننے والا ہے، رسول کو ماننے والا ہے، نماز پڑھنے والا ہے، زکات دینے والا ہے، روزہ رکھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، سب کرنے والا ہے، لیکن جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ اس نے غیر مسلم کو قتل کیا. ایسا کیا اس کی جان کا معاملہ ہے کہ اتنی بڑی سزا اس کو مل رہی ہے؟ معلوم ہوا کہ جان کی قیمت چاہے وہ غیر مسلم ہو اس کی بھی قیمت اسلام میں ہے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو غیر مسلم کے قتل کرنے کی وجہ سے مسلمان آخرت میں مجرم نہیں بنتا. اسے یہ معلوم ہوا کہ اسلام میں ایک غیر مسلم کی زندگی کی بھی قیمت ہے. اتنی قیمت کہ اس کی وجہ سے مسلمان خود جو ہے کرمینل بن جاتا ہے اللہ کے نزدیک آخرت کے اعتبار سے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی ذمی کو کوئی مسلمان قتل کرتا ہے تو وہ اللہ کا مجرم ہو جاتا ہے اور جنت کی خوشبو بھی اس کو نصیب نہیں ہوگی. کھانے پینے اور نعمتیں تو بہت دور کی بات ہے. اور آگے بڑھتے ہیں. دوسری قسم معاہد کی ہے. چاہے آپ کو اس کو معاہد کہیں یا اس کو معاہد کہیں, یہ موحد نہیں وہ الگ ہے. موحد کے معنی توحید والا, یہ موحد نہیں ہے, یہ معاہد ہے یا معاہد. کیا مطلب؟ وہ آدمی جس کا اسلامی حکومت سے معاہدہ ہے, ٹریٹی جس کو آپ کہتے ہیں. جیسے دو گورنمنٹس ہیں, اسلامک گورنمنٹ ہے اور نان مسلم گورنمنٹ ہے, کافر حکومت ہے. کیا سارے کافر دشمن ہوتے ہیں؟ نہیں. اسلامی حکومت کے ساتھ میں ایک کافر حکومت ہے, غیر مسلم حکومت ہے, نان مسلم حکومت ہے, دونوں کی پیس ٹریٹی ہے. ہم تم سے نہیں لڑیں گے, تم ہم سے نہیں لڑنا, اور بزنس ہوگا, لین دین ہوگا, تم ہمارے پاس آ سکتے, ہم تمہارے پاس جا سکتے, ٹریولنگ ہو سکتا ہے. دونوں گورنمنٹس ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن رکھ سکتی ہیں. دونوں کی کوئی جنگ نہیں. تم تمہارے دین پہ, ہم ہمارے دین پہ, لکم دینکم ولی دین, تمہارے لیے تمہارا دین, ہمارے لیے ہمارا دین. دونوں پیس کے ساتھ کیا رہ سکتے ہیں؟ ہاں. یعنی آپ سوچئے کہ غیر مسلم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی گورنمنٹ آئی سب کی پٹائی کرنا شروع کر دے گی. وہ نہیں. معاہد کا کانسیپٹ کیا ہے؟ معاہد کا مطلب یہ ہے کہ ایک نان مسلم گورنمنٹ ہے اور ایک مسلم گورنمنٹ ہے, دونوں کے درمیان پیس ٹریٹی ہو سکتی ہے, دونوں کے درمیان صلح ہو سکتی ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مشرکین کے ساتھ صلح نہیں کی تھی, کیا جنگ بھی کی تھی؟ آپ نے ان کے ساتھ 10 سال جنگ نہیں کریں گے کی صلح کی. 10 سال تک ہم آپس میں نہیں لڑیں گے. یہ جو صلح ہے اس کو معاہدہ کہتے ہیں, اس کو ٹریٹی کہتے ہیں, کہ دونوں گورنمنٹس کے بیچ میں امن ہے, ہم نہیں لڑیں گے, بلکہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ دینے والے ہو سکتے ہیں, ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرنے والے ہو سکتے ہیں. تو اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ جنگ ہی کی جائے, ان کو قتل ہی کیا جائے, بلکہ اسلام میں ایسا بھی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ میں معاہدہ امن کا ہو سکتا ہے. اب اگر مان لیجئے اسلام اسلامی حکومت ہے, مسلم حکومت ہے, اس کا کسی غیر مسلم حکومت سے معاہدہ ہے. اب اگر ایک مسلمان ایسے معاہد کو قتل کرتا ہے, مثلا دو گورنمنٹ ہیں, اسلامی حاکم ہے, مسلمان حاکم ہے, اور ایک دوسری نان مسلم گورنمنٹ ہے, اب دونوں میں نا جنگ معاہدہ ہے, ہم نہیں لڑیں گے. سمجھیے اس بات کو. ایک مسلم حکومت ہے, ایک نان مسلم حکومت ہے, دونوں میں نو وار, ہم نہیں لڑیں گے, اس کا آپس میں معاہدہ ہے. اب مسلمان حکومت میں سے ایک مسلمان اس حکومت میں کے کسی آدمی کو کڈنیپ کرتا ہے اور اس کو قتل کرتا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ نہیں. یہ اسلام میں حرام ہے کہ اگر دو حکومتوں میں سے یہ مسلم حکومت میں رہتا ہے اور نان مسلم حکومت امریکہ, اسرائیل یا کوئی بھی ہو, وہاں کے کسی آدمی کو کیا کرتا ہے, کڈنیپ کرتا ہے اور اس کو قتل کرتا ہے, تو ایسا مسلمان اللہ کے نزدیک مجرم ہے, اسلام میں جائز نہیں ہے. کوئی آدمی آئے ٹی وی پہ لائے, اس کو پکڑ کے بتائے, گردن کاٹے, اس کی گردن بتائے, اسلام میں جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے کہ ایک معاہد حکومت ہے اس کا مسلمان حاکموں کے ساتھ میں مصالحت اس کی ہے، غیر جن کا معاہدہ ان کا ہے، پھر اس کو کوئی آدمی کڈنیپ کرتا ہے اور اس کے بعد میں اس کو قتل کرتا ہے، اس کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے. اس کی سزا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحة الجنة وإن ریحها لیوجد من مسیرة 40 عاما، کہ جو کسی معاہد شخص کو قتل کر ڈالے، کسی معاہد کو قتل کر ڈالے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سالوں کی مسافت سے محسوس ہوتی ہے. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کس کے بارے میں؟ ذمی. ذمی کس کو کہتے ہیں؟ جو مسلم حکومت میں رہتا ہے. اور دوسرا اب یہ کون ہے؟ معاہد، جو کسی اور گورنمنٹ میں رہتا ہے، نان مسلم گورنمنٹ میں رہتا ہے، لیکن اس حکومت کے ساتھ مسلم حکومت کی کیا ہے؟ مصالحت ہے، معاہدہ ہے. اگر اس کو قتل کرتا ہے تب بھی اس کو جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کے فاصلے سے محسوس ہوتی ہے. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، پچھلی حدیث میں تھا 70 سال اور اس حدیث میں ہے 40 سال، تو 40 سال سے محسوس ہوتی ہے یا 70 سال سے؟ کئی حدیثوں میں اور بھی عدد آئے ہیں. دو باتیں اس کے جواب میں علماء نے کہی ہیں. ایک بات تو یہ کہ یہ جو عدد آئے ہیں یہ تکثر کے لیے ہیں، یہ کثرت کے لیے ہے. جیسے آدمی ہوتا ہے 100 بار اس کو بولا سنتا ہی نہیں، کبھی بولتا ہے 50 بار اس کو بتایا مانتا ہی نہیں، کبھی بولتا ہے 70 سال سے 70 بار بتایا اس کو. تو عربی زبان میں 40, 100, 70, 60 یہ جو عدد ہوتا ہے، جیسے ہماری اپنی زبان میں بھی ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی یہ بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے آدمی ہوتا ہے تیرے جیسے 56 لوگ دیکھے میں نے، تو 56 گنتا ہے آدمی؟ نہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی دیکھے میں نے. بولے 50 دن میں 50 کسٹمر آتے میرے پاس، تو 50 گنتا ہے؟ نہیں. 100, 50, 40, 56 اس طرح کا جو عدد، ہر زبان میں ایک عدد استعمال ہوتا ہے جو کئی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر 40 اور 70 کا جو عدد آیا ہے مقصود وہ عدد نہیں ہے، بلکہ یہاں مقصد کیا ہے؟ کئی سال کی دوری سے محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کو خوشبو نصیب ہوگی نہیں. ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا. دوسرے معنی علماء نے کیا بیان کیا؟ ابن حجر نے فتح الباری میں کہا، یہ جو الگ الگ عدد آئے ہیں یہ لوگوں کی دینداری کے اعتبار سے، کیونکہ جنت کی خوشبو حشر کے میدان میں محسوس ہونا لوگوں کی دینداری کے اعتبار سے ہوگا. کسی کو 40 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی، کسی کو 70 سال کے ہی فاصلے سے محسوس ہوگی، کسی کو 500 سال کے فاصلے سے محسوس ہوگی. جو جتنا دیندار ہوگا اس کو اتنی دوری سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی، جو جتنا زیادہ دیندار ہوگا اس کو اتنی دوری سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. تو یہاں پر ان حدیثوں میں یہ مراد، ابن حجر نے کہا کہ یہ مراد ہو سکتا ہے کہ الگ الگ لوگوں کو الگ الگ فاصلے سے جنت کی خوشبو محسوس ہوگی. جو جتنا کم دین والا ہوگا اس کو اتنی نزدیک سے محسوس ہوگی، اتنا نزدیک جانا پڑے گا خوشبو کے لیے، اور جو زیادہ دیندار ہوگا بہت دور سے اس کو خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. تو اس حدیث میں، ان دو حدیثوں میں ہم نے دیکھا کہ معاہد اور ذمی غیر مسلم ہے، ایک مسلمان نماز روزے کا پابند توحید والا دیندار اگر غیر مسلم کا قتل کرتا ہے، معاہد اور ذمی کا، جنت کی خوشبو بھی اس کو نہیں ملے گی. یہ اتنی بڑی سزا ہے کہ سوچنے کی چیز ہے کہ کیا ہے اس کی زندگی میں، غیر مسلم کی جان اتنی کیا ہے جس کی وجہ سے دیندار نمازی روزے دار اور توحید والے کو بھی جنت سے محروم کیا جا رہا ہے. قاعدہ قاعدہ ہوتا ہے، غیر مسلم بھی ہو اس کی بھی جان قیمتی ہے. اگر اسلام میں اس کی جان قیمتی نہیں ہوتی تو اس کو جنت میں ریوارڈ ملتا ہے، اور اس کو جانے دو پہلے اس نے غیر مسلم کو مار ڈالا، زمین کو پاک صاف کیا، کفر اور شرک والے کو مار ڈالا، اس کو جنت میں پہلے جانے دو، ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ لیکن ایسا نہیں ہے، اس کے کفر کے باوجود، اس کے شرک کے باوجود اس نے معاہدہ کیا ہے، وہ ضمنی ہے، اس نے مسلمانوں کے ساتھ صلح کی ہے، اب اس کی جان نہیں قتل کی جا سکتی ہے، وہ جنگ کرنے والوں میں سے نہیں ہے، اس کی زندگی قیمتی ہے، اس کو مارا جا سکتا ہے نہیں۔ تو یہ حدیث ہم کو بہت اہم بات بتاتی ہے۔ اور آگے آئیے، نہ صرف یہ کہ غیر مسلم کی جان قیمتی ہے، بلکہ ایک غیر مسلم مسلمانوں کے ہاں اگر وہ پناہ لیتا ہے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ اس کو پناہ دیں۔ یہ ہوا پہلا پارٹ۔ دوسرا، اس کو اس کے امن کی جگہ تک پہنچانے کی ریسپانسبلٹی بھی مسلمانوں پہ ہے۔ لیجیے، اس کو مارنا تو دو، اس کی سیکیورٹی مسلمانوں پہ ہے، اور سیکیورلی اس کو ٹرانسپورٹیشن بھی مسلمانوں کے پاس ایکسپنسز اس کے ہیں۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ سورہ التوبہ آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی تمہارے پاس پناہ کے لیے آ جائے، کس کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس۔ کون آئے؟ مشرک، شرک کرنے والا، مسلمان نہیں ہے۔ اگر مسلمانوں سے پناہ مانگے، فاجر ہو، تو تم اس کو پناہ دو، حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ تمہاری پناہ میں رہے اور اللہ کا پیغام قرآن سنے۔ ثم ابلغ مأمنہ، پھر تم خود اس کو اس کی سیکیورٹی کی جگہ، امن کی جگہ پہنچاؤ۔ کیوں؟ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، ایسا اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جن کو نالج نہیں ہے، ان کو علم نہیں ہے۔ یہ تمہارے خلاف کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ تم کو غلط سمجھ کے لڑ رہے ہیں، یہ تم کو برا سمجھ کے لڑ رہے ہیں، یہ اسلام کو خراب سمجھ کے تم سے لڑ رہے ہیں۔ تو تم کیا کرو؟ ان کو پناہ دو، مارو نا، ان کو پناہ دو، اپنے پاس پناہ دو، اور ان کو قرآن سناؤ، ان کو بتاؤ اسلام یہ ہے۔ تم ہمارے دشمن بنے ہوئے نا، تم ہمارے دشمن بنے ہوئے، ہم کو غلط سمجھ رہے ہو۔ ہم ایسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارا قرآن ایسا اور ایسا سکھاتا ہے۔ وہ تمہارا دشمن کیوں ہے؟ قرآن سنا نہیں اس نے، اسلام معلوم نہیں اس کو، ادھر ادھر سے اس نے الٹی سیدھی باتیں سن لیا، میڈیا میں سے کچھ جو ہے غلط غلط باتیں اس نے اٹھا لیا، اور اسلام کا دشمن بن گیا، مسلمانوں کا دشمن بن گیا۔ اب وہ تمہارے پاس آیا ہے، تمہاری پناہ میں آیا ہے، اس کو پناہ دو، یہ اچھا موقع ہے اس کو اسلام سنانے اور سمجھانے کا، اس کو اللہ کا پیغام قرآن سنانے کا، اس کو سچ جھوٹ بتانے کا۔ حتی یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ پھر کیا کرو اس کو سنا کے؟ سنا نا، ابھی مار ڈالو اس کو؟ نہیں۔ اب کیا کرو؟ سنا تم نے قرآن؟ ہاں۔ کہاں رہتا تو؟ میں وہاں رہتا۔ ٹھیک ہے، اپنی گاڑی میں بٹھا کے سیکیورٹی کے ساتھ میں اس کو اس کے گھر تک یا اس کے امن کی جگہ تک تم خود لے جا کے پہنچاؤ، تم خود لے جا کر پہنچا دو۔ تو اپنے پاس اس کو امن دو، اور اس کو اپنے پاس سیکیورٹی دو، اپنے پاس اس کو پناہ دو، دو اس کو تم اس کی امن کی جگہ لے جا کے پہنچاؤ، اور بیچ میں جب تمہارے پاس تے میں وہ ہو تو اس وقت میں تم کیا کرو اس کو؟ تم اس کو اللہ کا دین پہنچاؤ، اللہ کا دین پہنچاؤ، یعنی اس کو
बॉम्ब बोलते हैं।
बॉम्ब बोलते आदमी एकदम कान खड़े हो जाते हैं। और आप इसको जाके पटाखे की दुकान में क्या होता है, वो बम वाला तो बड़ा बम। तो ये क्या है, तभी भी सोचने की चलता रहे में। बहरहाल तो गैर मुस्लिम को अपने यहां अमान दो, पनाह दो, उसको कुरान सुनाओ और उसको उसके अमन की जगह पहुंचा दो। बताइए गैर मुस्लिम का सिक्योरिटी देने वाला और उसको उसके मकाम तक अमन के साथ हिफाजत के साथ पहुंचाने वाला किसको बनाया, किस पे जिम्मेदारी डाली गई? कुरान मुसलमान पे जिम्मेदारी डाली गई कि मुसलमान का काम है गैर मुस्लिम को सिक्योरिटी अपने पास देना और उसके घर तक उसको ले जाके छोड़ना। बताइए वो इस्लाम जो ये सिखा रहा है उसको इंसान की जान का दुश्मन करार देना, इंसानियत के लिए उसको बिगाड़ वाला और फसाद वाला और इंसानियत का दुश्मन करार देना कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा झूठ है। ये इस्लाम है, ये कुरान है, ये इस्लाम की तालीम है कि मुसलमानों के ऊपर जिम्मेदारी है कि गैर मुस्लिमों की जान की सिक्योरिटी का ख्याल रखें, अगर वो पनाह मांगे पनाह उनके दें और उनकी हिफाजत की जगह उनको पहुंचा दें। तो सूरह तौबा की आयत है, इसमें बात अल्लाह ताला ने बयान की है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना ही काफी है क्योंकि इस सारे धमाकों में हम लोग अमन की बातें कर रहे हैं तो सुनने बाज़ औक़ात नहीं आता है और डिस्टर्बेंस भी इसमें काफी होता है। इसका अगला हिस्सा जो हमारा, ये पहला हिस्सा हमारा हो गया कि इस्लाम दीन अमन है या नहीं, शांति वाला है या फिर जानों का दुश्मन है, ये सारी बातें हमने इसमें देखी। आखिरी आयत से तो ये मालूम पड़ रहा है कि मुसलमान पर गैर मुस्लिम की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है, तो उल्टा हो गया अभी उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी किस पे आ गया, मुसलमान के ऊपर, और उसको उसको अमन के साथ पहुंचाओ ये मुसलमान की जिम्मेदारी है। तो ये बिल्कुल लोगों की समझ के बिल्कुल बिलास बात सामने आई कुरान से। हाँ जो लोग जंग करते हैं मुसलमानों से, मुसलमान उनसे जंग करेंगे, मुसलमान हाकिम पर है, या तो वो मुसालहत करें या जंग करें। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जंग या पीस तय करें। अगर दुश्मन कौम है लड़ने ही के लिए तैयार है तो आज भी जितनी भी गवर्नमेंट्स होती हैं सारे ऑप्शन जब फेल हो जाते हैं तो फिर जंग करनी पड़ती है। मुसलमान हाकिम भी ये तय करेगा लड़ना है या नहीं लड़ना है। अगर जंग है तो फिर आपने पिछली हदीसों में सुना فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ, जन्नत तलवारों के साए में है। तो फिर वहाँ जंग जब आती है तो जंग होती है, वहाँ इस्लाम बहादुरी सिखाता है बुजदिली नहीं। लेकिन आम हालात के बारे में ये सारी आयतें और हदीसें आपने सुनी, आम हालात के बारे में बातें हमको सिखाई गई हैं। अगले दर्स में हम देखेंगे कि समाज में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो कम्यूनल एतबार से हो चाहे वो क्राइम के एतबार से हो, समाज में अमन कायम करने के लिए क्या करना चाहिए और किस किस की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या आम इंसान की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या दीनदार तबका टीचर्स की या प्रीचर्स की, इनकी क्या जिम्मेदारी है, इंशाल्लाह इसको हम मीडिया की क्या जिम्मेदारी है, अगले दर्स में हम ये देखेंगे कि समाज में अमन कायम करने के लिए, अमन को बाकी रखने के लिए किस किस की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, ये इंशाल्लाह हम अगले दर्स में इसको देखेंगे। कुछ सवाल इस सिलसिले में हैं, यहां भी सवाल थे कि नफ्स के खिलाफ जिहाद सबसे अफजल है, जालिम बादशाह के सामने हक बात करना सबसे अफजल जिहाद है, कुरान की दलील से बातिल की तरदीद भी बड़ा जिहाद है, ये सब सही हदीसें हैं, तो हकीकत में सबसे अफजल जिहाद कौन सा है, ये भी अफजल वो भी अफजल वो भी अफजल, तो फिर असल अफजल कौन सा? असल अफजल हर, देखिए हर चीज का एक कॉन्टेक्स्ट होता है। आम हालात चल रहे हैं, कोई जंग नहीं है, उन हालात में दावत सबसे अफजल जिहाद है, इसलिए कि ये सारे नबियों का जिहाद है कि हक को लोगों के सामने पेश किया जाए। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए, जाती लिहाज से अकेला आदमी घर में बैठा है, काम काज करता है, खाता पीता है, बिजनेस करता है, भी बच्चे हैं, ऐसे एतबार से देखा जाए تو 24 گھنٹے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نفس سے جہاد سب سے افضل ہے، اس لیے کہ ہمیشہ نفس گناہ کی تلقین کرتا ہے اور اس سے لڑ کر آدمی کو سیدھے راستے پر چلنا پڑتا ہے۔ پھر ایک آدمی کا ریلیشن بادشاہ کے ساتھ میں ہے، اس سے مل سکتا ہے، اس کے سامنے بات پیش کر سکتا ہے۔ اب بادشاہ کے سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ بات چیت اس کی ہو رہی ہے اور غلط اور صحیح کا معاملہ پیش آتا ہے، اب اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ حق بات پیش کرے۔ تو ایسے وقت میں یہ نہیں کہ آدمی دعوت قرآن کی دینے کے لیے کہیں اور چلا جائے، ایسے وقت میں اس بادشاہ کے سامنے حق بات بولنا یہ سب سے افضل جہاد ہے۔ تو سچویشن کے اعتبار سے جہاد افضل کون سا ہے، اس کی اہمیت بدل جاتی ہے، جس سچویشن میں جو چیز مطالبہ اس سے ہے وہ اس کو کرنا پڑے گا۔ سوال ہے کہ کیا یہ بات صرف بنی اسرائیل پر تھی یا سب پر ہے کہ ایک بے گناہ کا قتل ساری انسانیت کے قتل کے برابر ہے؟ یہ سب کے لیے ہیں، خالی بنی اسرائیل کے لیے نہیں، اسی لیے قرآن نے اس میسج کو ریپیٹ کیا، اللہ نے قرآن میں اس کو ریپیٹ کیا، اس لیے قرآن میں جب یہ بات آ گئی تو یہ قیامت تک کے لیے ہے کہ ایک جان کا بچانا ساری انسانیت کو بچانے کے جیسا ہے اور ایک جان کا قتل کرنا ساری انسانیت کو قتل کرنے کی طرح ہے۔ تو یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے ہے۔ ایک حدیث ہے کہ اگر نیکی کی نیت کی اور عمل نہیں کیا تو بھی اجر ملے گا، اور برائی کی نیت کی اور عمل نہیں تو گناہ نہیں، تو دل کا زنا گناہ ہے یا نہیں؟ آدمی کا دل بھی زنا کرتا ہے، تو جب دل میں ارادہ کیا اور گناہ نہیں کیا آدمی نے تو وہ گناہ نہیں ہے، ایسا حدیث میں آیا، بلکہ نیکی ملے گی۔ تو پھر دل میں جب زنا کا آدمی گندی باتیں سوچے اور غلط باتیں سوچے، یہ دل کا زنا ہے کہ نہیں ہے؟ بلا شبہ ہے دل کا زنا ہے۔ اگر آدمی توبہ کرتا ہے اور دل سے جو غلط نیت اور ارادے اس نے کیے ہیں ان سے توبہ کرتا ہے تو نیکی ملے گی، لیکن اگر اس سے توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ لکھا جائے گا۔ تو جو نیکی لکھی جاتی ہے وہ گناہ کا ارادہ کر کے اس کو چھوڑنے پر لکھی جاتی ہے، لیکن گناہ کا ارادہ کرے اور اس کے توبہ نہ کرے اور اس سے دل میں انکار نہ کرے تو ایسے آدمی کا گناہ دل کا بھی عمل لکھا جاتا ہے، وہ دل کا بھی گناہ ہوتا ہے۔ سوال ہے کہ صلاۃ الحاجت ہوتی ہے یا نہیں، ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ صلاۃ الحاجت نام کی کوئی نماز نہیں ہے، ہاں اگر کوئی آدمی پریشان ہے تو پریشانی کے حالات میں نماز کی طرف متوجہ ہونا سنت ہے، لیکن صلاۃ الحاجت نام کی کوئی نماز نہیں۔ سوال ہے کہ لوگوں نے سوال کیا کہ اگر گزرے ہوئے انسان کو مرحوم نہیں بول سکتے تو پھر کیا بولنا چاہیے، کوئی آتھینٹک ورڈ بتائیں۔ دیکھیے جس انسان کا کی موت ہو گئی ہے اس کو کیا کہیں، اس کو میت کہیں یا فوت شدہ کہیں یا فلاں صاحب جن کا انتقال ہو گیا کہیں، اس کے لیے مرحوم کہنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یا اپنی طرف سے مرحوم کے معنی کیا ہے، جس پر رحم کیا گیا ہو، تو آپ کو کیا معلوم اس پہ رحم ہوا یا عذاب ہوا، آپ کو نہیں معلوم، وہ اللہ کے نزدیک رحمت مغفرت کا حقدار ہے یا عذاب کا، تو ہم اپنی طرف سے کسی کے بارے میں نہیں بول سکتے ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ مرحوم اس اعتبار سے کہ میرا گمان ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کیا ہوگا، اس اعتبار سے کہہ سکتا ہے، تو ٹھیک ہے گنجائش نکلتی ہے، لیکن پرہیز کرنا چاہیے۔ متوفا اس کو وغیرہ کچھ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ سوال ہے کہ نماز میں کپڑے لپیٹنا ہے سمیٹنا کیا صرف نماز کی حد تک خاص ہے یا عام حالات کے لیے؟ عام حالات کے لیے بھی کپڑے کے موڑنے کی ممانعت ہے۔ کسی نے کہا کہ کپڑوں کے موڑنے کی تخصیص صرف سجدے کی حد تک ہے، نہیں، بلکہ کپڑوں کو سمیٹنا جو منع ہے یہ نماز میں منع ہے اور نماز کے علاوہ منع نہیں، جسے آستین وغیرہ موڑنا یہ نماز میں منع ہے۔ نماز کے باہر اگر آدمی مثلا کھانا کھانے کے لیے یا کچھ بھی مشین وغیرہ صحیح کرنے کے لیے اگر آستین پیچھے کا موڑتا ہے یا پانی میں پاؤں وغیرہ کے جو ہے کپڑے کو موڑتا ہے پاجامے وغیرہ کو، یہ منع نہیں ہے، لیکن نماز میں یہ منع ہے، نماز میں یہ منع ہے، یہ سجدے کے ساتھ خاص نہیں بلکہ پوری نماز میں منع ہے۔ سوال ہے کہ عموماً کھانا کھانے کے بعد لوگ پانی پیتے ہیں، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ بولا گیا ہے، کیا اب کھانے کے بعد پانی پینے کے لیے بھی بسم اللہ بولا جائے؟ ہاں، کھانے کے لیے اور پینے کے لیے دونوں صورتوں میں بسم اللہ بولنا چاہیے، کھانے سے پہلے بھی اور پینے سے پہلے بھی، دونوں سے پہلے آدمی کو بسم اللہ بولنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، اگلے درس میں انشاءاللہ ہم وسائل امن سے متعلق چیزیں دیکھیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔